الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة مريم مکیہ یعنی یہ مکی سورت ہے ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے نازل ہوئی اور اس میں 98 آیتیں ہیں سمان و تسعون 89 آیات ہیں اس کے اندر اور 6 رکوع بنتے ہیں 6 رکوعات بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ ندا ان خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا قال کذلک قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا قال رب اجعل لی آیة قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو سورہ مریم کی شروع کی 15 آیات کی تلاوت اور ان دعاؤں کے ساتھ ہم اس کی تفسیر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ مریم علیہ السلام جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے، تو ان کی والدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پوری اس سورت کو منسوب فرمایا۔ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس انسانی معاشرے میں عورت کی عزت بہت زیادہ خراب کی جا چکی تھی، بہت زیادہ خراب تھی عزت، حتیٰ کہ جو اس کی انتہا تھی وہ کیا تھی کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ایک قبیلہ ایسا بھی تھا قریش میں، مکہ مکرمہ میں ایک قبیلہ ایسا بھی تھا کہ جو اپنی پیدا ہونے والی بیٹیوں کو زندہ درگور فرما دیتے تھے، کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی قبر کھودتے تھے اور اپنی زندہ بیٹی کو اس کے اندر ڈال کر کے اسی زندہ حالت میں اس کے اوپر مٹی، منو مٹی اس کے اوپر ڈال کر کے اس کو ایسے دم گھوٹ کر کے قتل کر دیتے تھے اپنی بیٹیوں کو، اپنی سگی بیٹیوں کو۔ یہ انتہا تھی عورت کی ذلت اور عورت کے ساتھ ظلم کی، لیکن اس سے کم درجے کے مظالم بھی بہت ہوا کرتے تھے، جیسا کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا تھا تو باپ کی جو منکوہا ہوتی تھی جس کو کہ سوتیلی ماں بھی کہیں گے، ہے نا، سگی ماں نہیں سوتیلی ماں، تو اس ماں کو پھر بیٹے اپنے نکاح میں لے لیتے تھے۔ उसको दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं होती थी, उसको विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलता था औरत को, ठीक। तो इस तरह के और बहुत सारे मजालिम जो हैं वो औरतों के साथ उस जमाने में जारी थे। फिर दीन इस्लाम ने आकर के औरतों को मुकम्मल आज़ादी दी, रूहानी एतबार से मर्दों के बराबर करार दिया और उनके जो मुकाम दिया कि जन्नत माँ के कदमों तले है और तुम्हारी औरतों का तुम्हारे ऊपर हक है, तुमसे औरतों के बारे में सवाल किया जाएगा। सबसे पहले जो कयामत के दिन सवाल होगा नमाज के बारे में, और जो तुम्हारे सरपरस्ती के अंदर जो हैं, जिनमें के औरतें भी हैं और गुलाम भी हैं, जो तुम्हारे खिदमतगार हैं, जो तुम्हारे गुलाम हैं वो भी हैं, यानी वो एक अलग कैटेगरी है, और तुम्हारी जो औरतें हैं जिनके कि तुम सरपरस्त बनाए गए हो, यानी तुम्हारे ऊपर उनकी जिम्मेदारी डाली गई है, तुमने उनकी मुकम्मल किफालत करनी है। हर हाल में मर्दों ने औरतों की किफालत करनी है और औरतों के लिए बेहतरीन जिंदगी का सामान मुहैया करना है। इस वजह से औरतें भी उनकी सरपरस्ती में आती हैं। तो तुमसे इनके बारे में सवाल किया जाएगा कि तुमने इनके साथ कैसा मामला किया। और नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी प्यारी हदीस फरमाई, कितनी प्यारी बात फरमाई कि खैरुकुम ली अहलिही, कि तुम में से सबसे बेहतर वो हैं कि जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हैं। यानी लंबी लंबी नमाजें पढ़ने वालों को नहीं फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वो हैं, बल्कि और दूसरे भी बड़े बड़े काम करने के वालों को नहीं फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वो लोग हैं, बल्कि जो अपने ही घर वालों के लिए सबसे बेहतर हैं वो तुम में से सबसे बेहतर है। खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही। तो जो जो मुआशरा नबी अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में आकर कायम किया, तो ऐसा मिसाली मुआशरा मुआशरा जिसके अंदर की औरत को इतनी इज्जत मिली कि जिस इज्जत का आज की दुनिया में कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। जो गैर मुस्लिम अकवाम जिस चीज को इज्जत कहते हैं, उस चीज को तो हम इज्जत मानते ही नहीं है, कि वो तो इज्जत नहीं बल्कि वो तो जिल्लत है। जिस तरीके से औरतों को घरों से निकाल करके बेपर्दा करके इंसानों के हवाले किया गया है और उनको सबसे ज्यादा हकीर शय बनाया गया है कि उनके जिस्म की नुमाइश की बुनियाद पर दुनिया चल रही है, जिस्म की नुमाइश करती है तब जो है वो उनको कोई इज्जत मिलती है, वरना उनको कोई इज्जत नहीं मिलती। तो इसको तो हम इज्जत मानते ही नहीं है। तो बहरहाल औरतों की इज्जत की एक और शक्ल, एक और सूरत क्या कि अल्लाह ताला ने औरतों के ऊपर पूरी मुस्तकिल सूरत नाजिल फरमाई, सूरह निसा, सबसे बड़ी औरतों के ऊपर एक सूरत, कुरान मजीद के अंदर पांचवी सूरत, सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह इनआम, सूरह आराफ, सूरह बल्कि सूरह निसा पांचवी बड़ी पांचवी सूरत, और फिर सूरह तलाक जो है उसको सूरह निसा का खुलासा करार दिया, यानी वो भी सूरह निसा ही है, छोटी सूरह निसा, सूरह तलाक। और सूरह मरियम यानी औरत के नाम के ऊपर पूरी की पूरी सूरत नाजिल फरमाई। बहरहाल तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि औरतों के हुकूक और औरतों की इज्जत के ऊपर हमारे दीन के अंदर मिलती हैं। फिर इस सूरह मरियम को अल्लाह ताला ने जो शुरू किया है वो हरूफ मुकत्तआत से शुरू किया है, जिसको कि हमने भी तिलावत किया कि काफ को तो लंबे मद के साथ पढ़ा जाएगा, खींच करके। मद का मतलब होता है खींचना, मद्द या मुद्दू, तो मद खींच करके पढ़ने को कहते हैं। तो काफ को जो है वो लंबे मद के साथ खींचेंगे और हा और या को सिर्फ दो दफा खींचेंगे, यानी जिसको कि खड़ा जबर हमारी उर्दू की किरत में कहा जाता है, तो इनको छोटा सा खींचेंगे। फिर ऐन को भी लंबी मद के साथ खींचेंगे और सौत को भी लंबी मद के साथ खींचेंगे। तो इस तरीके से एक एक अजीब तरीके का तरन्नुम सा पैदा होता है। अगर आप बाकायदा किसी कारी साहब को सुने तो वो अगर इस लफ्ज को पढ़ेंगे तो एक तरन्नुम के अंदाज में पढ़ेंगे, लेकिन जो आम बोलचाल होती है अरबी जुबान की उसके अंदर कोई इस तरीके से नहीं बात करता। तो अल्लाह ताला ने अपने कुरान को एक खास अंदाज में, एक खास मेलोडी के अंदर नाजिल किया है, एक खास तरन्नुम के अंदर नाजिल किया है कि जिस तरन्नुम के अंदाज में ये कुरान अल्लाह ताला ने पढ़ा, अल्लाह اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں اس قرآن کو پڑھا، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل فرمایا، اور پھر نبی علیہ السلام نے بالکل اسی انداز میں اس قرآن کو پڑھا کہ جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پڑھا، اور پھر جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے انہوں نے نبی علیہ السلام سے اسی انداز میں اس قرآن کو سنا جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے پڑھا، اور صحابہ کرام نے اسی انداز میں پھر آگے امت کو پہنچایا، اور ہم آج ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ اسی انداز میں پڑھتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اسی انداز میں پڑھتے ہیں جس انداز میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کو پڑھا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کے منہ کے اندر، انسان کی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت پیدا کری کہ اس میں سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے کہ اس کے پروردگار کی آواز نکلتی ہے، اس کے پروردگار کا جیسا کلام ہے، ہم ویسا کلام اپنے منہ سے پروڈیوس کرنے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا، کتنا بڑا انعام ہے۔ الرحمن علم القرآن، کیسی رحم والی ذات ہے کہ جس نے کہ قرآن کو سکھایا۔ قرآن کو سکھانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ قرآن کے معانی سکھائے یا قرآن کے الفاظ سکھائے، بلکہ قرآن کی آواز بھی سکھائی، قرآن کی صوت آواز اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی۔ جس طرح کا ہمارا منہ ہوتا ہے، ایک جبڑا اس کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک زبان ہوتی ہے، اس کا تالو ہوتا ہے، تو یہ جبڑا، یہ منہ، یہ زبان، یہ تو کسی جانور کے اندر بھی ہوتی ہے۔ بچوں کے اندر ایک دفعہ بیان کیا تھا کسی اسکول کے اندر، تو وہاں پہ بچوں کو اسی طرح، بلکہ وہ تو بیان بھی پہلے سے تیار نہیں تھا، بس بچوں کے وہ تلاوتوں کا ایک کانٹیسٹ تھا، تلاوت کا کانٹیسٹ تھا، تو وہ تلاوتیں آج سن رہا تھا، تو اس کے اندر تقریباً سارے بچوں نے سورہ تین کی تلاوت کری تھی، والتین والزیتون، نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہاں تو سورہ تین کے اندر جو یہ آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جب اس عاجز نے کئی بار اسی آیت کی تلاوت بچوں سے سنی نا، تو دل میں اللہ تعالیٰ نے عجیب بات ڈالی کہ بچوں کے سامنے یہ بات کی جائے کہ دیکھیں آپ نے جو تلاوت کری ہے وہ اس وجہ سے اس تلاوت کو کرنے کے اوپر قادر ہوئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسن التقویم کے اوپر پیدا کیا ہے، بہترین سٹرکچر کے اوپر پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا جو منہ ہے وہ تو ظاہری طور پر دیکھا جائے تو کسی جانور کے منہ سے بھی مشابہت رکھتا ہے، مثال کے طور پر بکرے کو دیکھیں تو بکرے کے منہ میں بھی اسی طرح کی زبان ہوتی ہے جیسے کہ ہماری زبان ہے، کیونکہ آپ لوگ کھانا وانا پکاتی ہوں گی تو کبھی ہو سکتا ہے آپ لوگ بکرے کی زبان بھی پکاتی ہوں، حیدرآباد کے لوگ تو ماشاء اللہ خوب مزہ لے کے کھاتے ہیں زبان کو، ہے نا؟ تو زبان کے، بکرے کی زبان اور اپنی زبان، کوئی خاص فرق نظر آتا ہے؟ کوئی فرق نظر نہیں آتا، بالکل ویسی ہوتی ہے، ہے نا؟ پھر اس کی جو سری جب کاٹتے ہیں تو اس کا جبڑا کھولتے ہیں، وہ جبڑا بھی ویسے ہی ہوتا ہے تقریباً جیسا ہمارا جبڑا ہوتا ہے، بس تھوڑا سا آگے پیچھے، ہے نا؟ لیکن بکرا جو ہے وہ منہ سے کیا آواز نکال سکتا ہے، وہ جو میں کی آواز ہوتی ہے بس، اس کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں نکال سکتا۔ بکرا اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھ سکتا حالانکہ اس کا منہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارا منہ ہے۔ کوئی جانور، کوئی دوسری مخلوق ایسے قرآن کو نہیں پڑھ سکتی نا، ٹھیک ہے؟ صرف انسان پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی صلاحیت دی ہے، اس کا احساس کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو قاف ہا یا عین صاد، اس کے بعد فرماتے ہیں ذکر رحمتی ربی کا، ذکر ہے رحمتی ربی کا، تیرے رب کی رحمت کا، ربی کا تیرا رب، رحمتی یعنی رحمت، تو تیرے رب کی رحمت کا ذکر۔ عبدہ زکریہ، کس کے اوپر؟ اس کے بندے زکریہ کے اوپر۔ زکریہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ٹھیک ہے؟ تو بنی اسرائیل کے آخری کے چند پیغمبروں میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل، جس نام پر آج یہ ملک ہے نا، جس ملک نے اس نام کا بہت یعنی زیادتی کری اس نام کے ساتھ، لیکن اصل میں یہ نام جو تھا یعقوب علیہ السلام کا نام تھا. تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام، بنیامین، یہودہ اور ان کے علاوہ 9 اور. تو یہ 12 بیٹے تھے. تو ان 12 بیٹوں سے آگے جو نسلیں چلی ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ ایکسپوننشیل گروتھ ہوئی ہے اس نسل کے اندر. ایک دو جنریشنز میں یہ جو 12 تھے، 12 کے بعد ایک دو جنریشن، یعنی ایک دو تو خیر غالباً 2-3 جنریشنز بنتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام 2-3 جنریشنز کے بعد دنیا میں تشریف لائے. تو یہ 12 جو تھے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے وقت 600,000 بن چکے تھے. 600,000 کیسے بنے اللہ بہتر جانتا ہے. اس زمانے میں 4 شادیوں کے اوپر لمٹ نہیں تھی، ہے نا، اس زمانے میں تو کئی 100 شادیاں بھی ہو سکتی تھی، کئی 100 شادیاں بھی ایک بندے کی. اللہ تعالیٰ نے عجیب ان لوگوں کو ایک تو زندگیاں بھی دی تھی، بہت لمبی لمبی زندگیاں بھی ہوتی تھیں ان کی، تو شادیاں بھی خوب اور اولادیں بھی خوب. تو چند جنریشنز کے اندر ان کی تعداد 12 سے بڑھ کر کے 600,000 بن گئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. اور پھر ان کو لے کر کے جو ہے وہ یہ یعنی مصر سے جو نکلے، تو پھر اس کے بعد وادی تی میں پہنچے اور پھر وہ ساری واقعات ہیں. لیکن یہ نسل چلتی رہی چلتی رہی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کم از کم 10,000 انبیاء کرام بھیجے، کم از کم 10,000 انبیاء کرام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو وہ سارے انبیاء جو ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل کہلائے. تو ان میں جو آخری نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، آخری نبی اس سلسلے کے. عیسیٰ علیہ السلام کے برابر یعنی ہم عصر یحییٰ علیہ السلام تھے، اور یحییٰ علیہ السلام کے جو والد تھے وہ زکریہ علیہ السلام تھے. تو یہ بالکل آخری دور کی بات ہے. تو ان کا ذکر کرتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے اپنے بندے زکریہ کے اوپر، اس کے بندے زکریہ کے اوپر. اذ نادا، جب اس نے ندا دی، پکارا ربہ اپنے رب کو، نداءً خفیہ ایک چھپی ہوئی ندا، ایک چھپا ہوا پکارنا. خفی، خفی کہتے ہیں جو چیز مخفی ہو، چھپی ہوئی ہو. یعنی یہ جو دعا مانگی زکریہ علیہ السلام نے، تو یہ دعا جو ہے وہ بلند آواز سے نہیں مانگ رہے تھے، کیونکہ اکیلی دعا تھی نا، اجتماعی دعا تو نہیں تھی، انفرادی دعا تھی. تو انفرادی دعا جو ہے وہ مخفی انداز میں مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے نداءً خفیہ ایک مخفی ندا کی اپنے پروردگار کو. کیا کہا انہوں نے؟ قالا، انہوں نے کہا ربی، میرے رب. ربی با کے نیچے جو زیر ہوتا ہے، اس زیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک یا لگی ہوئی ہے، جس کو یا متکلم کہتے ہیں. اس یا متکلم کا ترجمہ بنتا ہے میرا یا میری، ٹھیک ہے. تو ربی اصل میں یہ ہے ربی. تو قال ربی، اس نے کہا میرے رب. اور یا کا جو لفظ ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر، یا ربی، اے میرے رب، ٹھیک ہے. انی، بے شک میں، وہن العظم منی، عظم ہڈیوں کو کہتے ہیں، اور وہن، یہ وہن کا لفظ ابھی اگر جمعہ کا بیان کسی نے سنا تھا تو اس میں تھا نا کہ جی وہن وہن ڈال دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر. تو دلوں میں وہن ڈالنا، دلوں میں کمزوری ڈال دے گا، تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا، ہے نا. اور وہ کمزوری کس وجہ سے ہوگی؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، کیونکہ تم لوگ دنیا سے محبت کرنا شروع ہو جاؤ گے اور موت سے کراہیت کرنا شروع ہو جاؤ گے. تو اس وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر وہن آ جائے گا. وہن کس چیز کو کہا پھر؟ کمزوری کو. تمہارے دل کمزور پڑ جائیں گے، روحانی دل. فزیکل ہارٹس کمزور نہیں پڑ جائیں گے، بلکہ اسپرچول ہارٹس کمزور پڑ جائیں گے. تو وہن کا ترجمہ کیا ہوا؟ کمزور. العظم، ہڈیاں، तो हड्डियां कमजोर हो गई हैं मेरी, राइट, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, मिन्नी मेरे मेरे अंदर से या मे फ्रॉम मी, है ना, मिन का मतलब फ्रॉम होता है और नी मिन्नी यानी मेरी, तो वहनन अज़्म मिन्नी कि मेरी हड्डियां कमजोर पड़ गई हैं, वश्तअला रासु शैबा और इश्तअला शोला निकला, यानी 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 जैसे शोला होता है आग का सुर्ख लाल, है ना, तो वो लाल हो गया है, अर्रासु रास कहते हैं सर को, मेरा सर सुर्ख हो गया है, जैसे इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाल जो है वो पहले सुर्ख हो जाते हैं, तो वश्ताअला रासु शैबन और शोला निकला सर से बुढ़ापे का, यानी मेरा सर जो है वो बूढ़े के सर जैसा हो गया, यानी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शैबा जो है वो बूढ़े को कहते हैं, ठीक है। हजरत या नबी अलैहिस्सलाम के जो दादा थे अब्दुल मुतलिब, उनका असल नाम क्या था, शैबा, है ना, जो आप में से सीरत की क्लास अगर सुन रहे हैं बच्चों वाली तो उसमें बहुत तफसील से बातें हुई थी अब्दुल मुतलिब के बारे में भी, तो उनका नाम शैबा, उनकी माँ ने उनका नाम शैबा रखा था, क्यों, इसलिए कि जब वो पैदा हुए थे तो उनके सर में एक बाल उगा, जिस बाल का जो यानी जो जो सफेद रंग का था या लाल रंग का था, जैसे कि बूढ़ों का बाल होता है, तो उस बाल की बुनियाद पर उन्होंने उसका उनका नाम शैबा रख दिया कि भाई ये तो जैसे बूढ़ा है, राइट, हालांकि थे तो बिल्कुल ही न्यू बॉर्न, यानी जब उनके बाल होते हैं ना, जब पैदा होता है बच्चा तो उसके बाल होते हैं, फिर उसको उतारा जाता है, उस बाल को अकीके के दिन बाल उतारते हैं, और तो शैबा बूढ़े को कहते हैं, ठीक है, जिसके बाल सफेद हो गए हो। वलम अकुम बेदुआइका, और नहीं, लम नहीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अकुम मैं हो गया, काना यकूनु का मतलब क्या होता है, होना, उसी का जो मुतकल्लिम फॉर्म है यानी फर्स्ट पर्सन वो होता है अकुन, यानी मैं हो गया, ठीक है, काना होता है वो हो गया, अकुन मैं हो गया, बेदुआइका तेरी दुआ से, तेरी दुआ के साथ, लम अकुन बेदुआइका मैं तेरी दुआ के साथ नहीं हो गया, लम अकुन बेदुआइका मैं तेरी दुआ के साथ नहीं हो गया, रब्बी ए मेरे रब, शकिया महरूम, शकी कहते हैं बदबख्त को, बदकिस्मत को, महरूम को, ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना वो बड़ा सईद है, सईद मतलब खुशबख्त, और शकी बदबख्त, और बदबख्त क्यों, क्योंकि उसको रहमत में से हिस्सा नहीं मिला, है ना, तो उसी को कहते हैं महरूम, महरूम जो कि रहमत से महरूम हो गया, रहमत का हिस्सा नहीं मिला उसको, तो उसको अरबी में शकी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं, ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने रब से दुआ में क्या फरमा रहे हैं कि मैं, ए मेरे रब, मैं तेरी दुआ से महरूम कभी भी नहीं रहा, यानी मैंने जब भी तुझसे दुआ मांगी है ना तो तूने मेरी दुआ को कबूल किया है, मुझे अता किया है, ठीक है। तो देखिए कैसी प्यारी तरीके से दुआ मांग रहे हैं, वहनल अज़्म मिन्नी मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, वश्ताअला रासु शैबा और मजीद के मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं तेरी दुआ से कभी भी महरूम नहीं हुआ, तेरी दुआ के साथ यानी मैंने तुझसे जो दुआएं मांगी हैं मैं कभी उससे महरूम नहीं हुआ, यानी अल्लाह की रहमत के साथ मुकम्मल उम्मीद के साथ दुआ मांग रहे हैं। वइन्नी खिफ्तुल मवालिया म्यू वराई, वइन्नी और बेशक मैं, खिफ्तु मैं खौफ रखता हूं यानी या मैं खौफजदा हूं इस बात से, किस बात से, अल मवालिया अपने भाई बंदों से, ठीक है, यानी अपने अपने फैमिली के लोगों से, मवाली, ठीक है, वली से ही ये लफ्ज निकला, लेकिन मवाली जो है वो यानी बेसिकली फैमिली मेंबर्स को, भाई बंदों को कहते हैं, خفت الموالیہ، میں اپنے بھائی بندوں سے خوف زدہ ہوں. میو ورائی، من کا مطلب سے، ورائی ورا کہتے ہیں پیچھے کو یا بعد کو، یہاں پر بعد سے مراد ہے، یعنی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے پیچھے میرے بھائی بند کیا کریں گے، اس بات سے مجھے خوف آتا ہے. جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے فیملی ممبرز یعنی بنی اسرائیل کیا کریں گے، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے، یعنی فکر مند ہوں میں اس بات پر. ڈر لگنے سے کیا مراد؟ کہ وہ کوئی تھوڑی مجھے کچھ مارے پیٹیں گے کوئی تھوڑی، بلکہ مجھے ان کی فکر ہے کہ وہ میرے بات کیا کریں گے. وکانت امرأتی عاقراً، اور میری امرأتی، امرأتن عورت کو کہتے ہیں، امرأتی یا متکلم لگ گیا آخر میں، میری عورت یعنی میری بیوی، ٹھیک ہے، ہو گئی، کانت کا مطلب وہ ہو گئی، آقرن بانج یعنی جس کی اولاد نہیں ہو سکتی. تو اس وقت سچویشن کیا تھی کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا سسٹم یہ ہوتا تھا کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی نبی ضرور ہوتا تھا بنی اسرائیل کے اندر، ایک نبی گئے دوسرے نبی آ گئے، ٹھیک ہے، اور یا تو وہ اس نبی کا بیٹا ہوتا تھا جو کہ پھر نبی بن جاتے تھے، جیسے کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، رائٹ، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے، یا یہ کہ ان کا کوئی ساتھی ہوتا تھا، پرانے نبی کا کوئی ایسا ساتھی ہوتا تھا بہت نیک بہت پرہیزگار اور ان کے ساتھ ساتھ رہنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دیتے تھے، کبھی بھائی کو نبی بنا دیتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا. تو بنی اسرائیل کے اندر نبوت کا سلسلہ جو ہے نا یہ مستقل چلتا رہتا تھا، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ہی وقت میں دو دو نبی، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ایک ہی وقت میں تین تین نبی، جیسے سورہ یاسین کے اندر جو تین نبیوں کا ذکر ہے، ایک قوم کے پاس گئے تھے اور ان کو اللہ کی طرف بلایا تھا، تین نبیوں کا ذکر ہے ایک ساتھ. تو لیکن اس وقت معاملہ یہ ہوا ہوا تھا کہ کوئی نبی نظر نہیں آتا تھا زکریا علیہ السلام کو، کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا تھا کہ جو کہ نبی بن سکے، یعنی جس کے اندر ایسی صلاحیتیں ہوں، ایسی کوالٹیز ہوں جو کہ نبی بن سکے، اور ان کی اپنی کوئی اولاد ہی نہیں تھی. تو ان کو اس بات کی فکر ہوئی کہ میری قوم تو نبی آتے تھے چلتی تھی، اب تو کوئی نبی نظر نہیں آ رہا، اب کیسے چلیں گے یہ لوگ، ٹھیک ہے، تو اب ان کو کون ہدایت کے راستے کے اوپر لانے میں محنت کرے گا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ مجھے خوف ہے کہ میرے جانے کے بعد کیا ہوگا ان لوگوں کا، اور میری بیوی جو ہے وہ تو بانج ہے، یعنی میری اولاد کی بھی کوئی چانس نظر نہیں آتا. فہب لی من لدنک ولیہ، بس ہبا کر دیجئے آپ مجھے، ہبا کرنے کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دے دیجئے مجھے، ہبا تو حب لی، مجھے ہبا کر دیجئے، من لدن کا اپنے پاس سے، لدن کہتے ہیں پاس کو، جیسے کسی کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے نا تو اس کو لدن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنے پاس سے، لدن کا یعنی تیرے پاس، من لدن کا تیرے پاس سے، ولین ایک ولی وارث، یہاں پہ ولی سے مراد جو ہے وہ وارث ہے، یعنی میرے کام کو کنٹینیو کرنے والا، ٹھیک ہے نا، تو اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا فرما دیجئے. وہ وارث کیا کرے؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث بنے، یرثنی وہ میرا بھی وارث بنے، اور یرث من آل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا وارث بنے، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں چشم و چراغ بنے، خاندان کا چشم و چراغ ہے نا، تو یعقوب علیہ السلام کی خاندان کا، جس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، یہاں پر بنی اسرائیل کی جگہ اللہ تعالیٰ نے آل یعقوب اس کا لفظ استعمال کیا، اللہ کی حکمت ہے، کہیں پہ بنی اسرائیل استعمال کرتے ہیں، کہیں پہ آل یعقوب استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اسرائیل بھی تھا. وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّ اور بنا دیجئے اس کو اے میرے رب رضیاً یعنی اپنی رضا والا من مانتا مطلب ایسا بنا دیجئے جو کہ آپ سے راضی ہو یعنی اپنے مقبول ترین بندوں میں بنا دیجئے جس کو آپ کی رضا حاصل ہو اور ان ادر ورڈز اس کو اپنا نبی بنا دیجئے ٹھیک ہے ایسے دعا اپنی اولاد کے لیے اولاد ہونے سے پہلے ایک تو اولاد ہونے کی دعا لیکن صرف اولاد نہیں بلکہ نیک صالح اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے اولاد ایسے اولاد کی دعا ہوتی ہے دو یا زکریا علیہ السلام نے پوری یعنی کمپلیٹ دعا مانگی اولاد کی ٹھیک ہے یا زکریا زکریا علیہ السلام کو جواب دیا گیا کہ اے زکریا انا بے شک ہم نے نبشرک بغلام ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی غلام عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں اسمہ یحییٰ ٹھیک ہے اس کا کیا نام ہوگا اسم نام کو کہتے ہیں اسمہ یحییٰ اس کا نام ہوگا یحییٰ ٹھیک ہے لم نجعل له من قبل سمیا نہیں ہم نے کسی کے لیے بنایا لم نہیں نجعل ہم نے بنایا لہو اس کو یعنی یحییٰ جو نام ہے نا ہم نے نہیں بنایا اس کو من قبل اس سے پہلے سمیعن کسی کا نام ٹھیک ہے یعنی سمیعہ کا مطلب بھی نام ہی ٹھیک ہے آگے اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی آ رہی ہے یعنی ہم نے یہ نام جو ہے وہ اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا ٹھیک ہے یحییٰ والا نام قالا اس نے کہا یعنی زکریا علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب انا یکون لی غلام کیسے ہوگا مجھے لڑکا انا کہاں سے ٹھیک ہے انا کا ترجمہ کہاں سے ہوتا ہے یعنی ہاؤ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا فرام ویئر ہاؤ تو انا کا یہ ترجمہ یکون لی ہوگا میرے لیے لڑکا وکانت امراتی آخر واؤ حالیہ یعنی اس حال میں کہ میری بیوی تو آخر ہے آخر مطلب بانجھ ہے ٹھیک ہے کہ وہ یعنی اس کی تو اولاد نہیں ہو سکتی انفرٹائل اس کی اولاد نہیں ہو سکتی وقد بلغتو من الکبر عتیہ اور تحقیق قد تحقیق بلغتو میں پہنچ گیا من الکبری بڑھاپے کی وجہ سے بڑھاپے سے عتیاً کا مطلب میں تو بالکل سٹف ہو گیا ہوں مطلب اکڑ گیا ہوں میری تو باڈی جو ہے وہ جیسے بہت بوڑھے انسان کی حالت ہو جاتی ہے تو میں تو ویسا ہو گیا ہوں تو لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں اور میری بیوی دونوں ہی جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی ان کی اولاد ہو سکے قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اب اللہ تعالیٰ ان سے کلام تو نہیں کرتے تھے کیونکہ کلام تو اللہ تعالیٰ نے صرف موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے نا کہ یعنی اللہ کی آواز آ رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو سنائی دے رہی ہے اور وہ جواب دے رہے ہیں تو پھر یہاں پر قالا سے کیا مراد تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان تک یہ میسیجز پہنچائے ٹھیک ہے کہ کہا کذالک ایسے ہی ہوگا یعنی جبرائیل علیہ السلام بیسیکلی آن بیہاف آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ایسے ہی ہوگا یعنی کذالک یوں ہی ہوگا جیسے اللہ نے کہہ دیا ایسے ہی ہوگا تم اس کی پرواہ نہ کرو کہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے قالا پھر انہوں نے فرمایا ربک کہ انہوں نے مطلب ربک تیرے رب نے کہا قال ربک تیرے رب نے کہا ہے ہوا علیہ حینن وہ میرے اوپر حینن ہے حینن کا مطلب بہت آسان یعنی یہ تمہیں اولاد دے دینا میرے اوپر بہت آسان ہے میرے لیے بہت آسان ہے ٹھیک ہے حینن آسان ہے وقد خلقتک من قبل اور تحقیق کے میں نے تخلیق کیا تجھے، خلقتک، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اس سے پہلے، من قبل، تخلیق کیا، ولم تک شیئا، اس حال میں کہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، لم تک، تم تو نہیں تھے، شیئا، کوئی بھی چیز، یعنی یو ور نتھنگ، یو ڈڈ ناٹ ایگزسٹ، تمہیں تو میں نے جو تخلیق کیا ہے، تخلیق کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدم سے کسی کو وجود میں لے کر کے آنا، نان ایگزسٹنس سے کسی کو کریٹ کرنا، تخلیق کرنا. ایک چیز ہوتی ہے جو پہلے سے چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کو جوڑ کر کے کوئی چیز بنا لینا، اس کو کہتے ہیں صنعت، مینوفیکچرنگ کہتے ہیں اس کو، صنعت، تخلیق نہیں کہتے اس کو. تخلیق ہوتی ہے جو چیز پہلے کسی بھی شکل میں موجود نہیں تھی، اس کے ٹکڑے بھی پیچھے موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، بالکل ہی عدم سے، عدم نان ایگزسٹنس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عدم سے کسی چیز کو وجود میں لے کر کے آنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے تمہیں اولاد دے دینا کیا مسئلہ ہے، میں نے تو تمہیں پیدا کیا ہے جبکہ تم کچھ بھی نہیں ہوا کرتے تھے پہلے. قالا، انہوں نے کہا، زکریا علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، اجعل لی آیا، بنا دیجئے میرے لیے کوئی نشانی، آیتن، کوئی نشانی، ٹھیک ہے. قالا، تو اللہ تعالی نے فرمایا، وایا جبرائیل علیہ السلام، آیتو کا، تیرے لیے نشانی، یعنی تیری نشانی کیا ہوگی، ان لا تکلم الناس، کہ یہ اللہ جو لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے، ان لا، ان کا مطلب کہ، لا کا مطلب نہیں، تکلم، تو کلام کر سکے گا، الناس، انسانوں سے، یعنی تیری نشانی یہ ہوگی کہ تو انسانوں سے کلام نہیں کر سکے گا، ثلاث لیال، تین راتوں تک، سویاً، تین راتوں تک تو کلام نہیں کر سکے گا، لیکن سویاً، یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری زبان جو ہے وہ کٹ جائے گی یا تم گونگے ہو جاؤ گے، بلکہ یو ول بی ادروائز کمپلیٹلی فائن، سویاً، بالکل صحیح تندرست ہوگے، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہوگے تم، لیکن تم بات نہیں کر سکو گے کسی سے، ٹھیک ہے، تو یہ نشانی ہوگی تمہاری. ریز ہینڈ کسی نے کیا ہے، پتہ نہیں انٹینشنلی یا انٹینشنلی ہو گیا. اگر سوال آپ کو کوئی پوچھنا ہے تو یہاں پہ جو چیٹ ونڈو ہے اس کے اوپر لکھ کر کے آپ سوال پوچھ لیجیے، ٹھیک ہے. تو تین راتوں تک تم تندرست ہونے کے باوجود کسی سے بات نہیں کر سکو گے. فخرج علی قومہ، بس خرجا، یعنی یہاں پہ فا کا ترجمہ پھر سے کریں گے کہ دین خرجا، وہ نکلے، یعنی زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نکلے، علی قومہ، اپنے قوم پر، یعنی باقی قوم کے لوگ جو ہیں وہ باہر تھے، تو یہ ہی گیو اے کیا کہتے ہیں اس کو، اپیرنس کہتے ہیں نا، جب وہ بادشاہ سلامت باہر نکلے، ہی گیو این اپیرنس، ٹھیک ہے. تو اسی طرح زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نکلے، اپنے قوم کے سامنے آئے، من المحرابی، یعنی محراب سے، جو محراب جو ہے وہ وہی حجرہ جہاں پہ وہ رہتے تھے، وہاں سے باہر نکلے. فاوحا الیہم، تو انہوں نے، اوحا، اوحا کا مطلب تو ہوتا ہے وحی کری، الیہم، ان کی طرف، کیا مطلب، زکریا علیہ السلام نے قوم کی طرف وحی کری؟ نہیں، بلکہ وحی کا جو لفظ ہے یہاں پر، اس کا جو معنی کیا جائے گا وہ اشارہ کرنے سے کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وحی کا لفظی معنی جو ہے وہ اشارہ کرنا ہی ہے، لیکن اصطلاحی معنی وحی کا ہے جو رب کی طرف سے پیغام نبیوں پر اترتا ہے، اس کو اصطلاحی ٹرمینالوجی میں، اصطلاح میں وحی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ سے نبی کی طرف. لیکن یہاں پر تو اللہ سے نبی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں تو نبی سے قوم کی بات ہو رہی ہے، نبی سے قوم کی طرف. تو چونکہ نبی سے قوم کی طرف اصطلاحی وحی نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہاں پر اس کو لفظی معنی پہ لیا جائے گا, کیونکہ وحی کا لفظی معنی پھر اشارہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنے قوم کی طرف اشارہ کیا. اوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ و عشیا, کہ تم لوگ تسبیح بیان کرو, یعنی اپنے کسی ہاتھ سے, یعنی ہاتھ کے اشارے سے ان کو یہ کہا, جیسے ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ میں تسبیح ہو, جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں. یہ تسبیح کے دانے جو ہیں یہ بہت پرانی چیز ہے, اور یہ ایکچولی اسلامک ٹریڈیشن سے نہیں آیا ہے, یہ کرسچن ٹریڈیشن سے آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو تسبیح کے دانے ہم بیٹھ کر کے تسبیح کرتے ہیں نا, یہ پہلے سے دنیا میں موجود تھا یہ سسٹم. ٹھیک ہے, مسلمانوں نے تو اس کو اس سے لیا ہے. ٹھیک ہے, بدعت نہیں بنے گا یہ اس وجہ سے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے آپ کوئی ناجائز کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے ویسے پرانی ٹریڈیشن میں. آپ دیکھیں گے اگر نان مسلم کنٹریز میں جائیں تو آپ کو وہاں پر لوگوں کے سامنے یہ بیڈز نظر آتے ہیں, یہ نیکلسز اور بیڈز وغیرہ کا سلسلہ. تو بہرحال ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ میں تسبیح کی شکل کی چیز ہو جس کے اوپر لوگ اللہ کی تسبیح کرتے تھے, تو اس کو سامنے کر دیا ہو, اس کے اوپر اشارہ کر دیا ہو, جیسے کہ ہاں بھائی ایسے تسبیح پڑھو ہے نا, تو اشارہ کر کے ان کو کہہ دیا کہ تم تسبیح بیان کرو بکرتن و عشیان. بکرا کہتے ہیں بالکل ارلی مارننگ, نئی صبح جو ہوتی ہے, اور عشیا عشاء کے وقت میں, یعنی رات کے وقت میں. ٹھیک ہے, یعنی یہ کیا ہے, یہ ایک محاورہ ہے, جیسے اردو میں کہتے ہیں صبح شام, رائٹ. صبح شام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی ایگزیکٹلی صبح کے وقت بیٹھے ہوئے اور ایگزیکٹلی شام کے وقت بیٹھے ہیں, بلکہ دن کے دونوں اطراف میں تم تسبیح کرو اپنے پروردگار کی, بگننگ آف دا ڈے میں بھی, اینڈنگ آف دا ڈے میں بھی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنے قوم کو گویا کہ نصیحت فرمائی, لیکن اشارے کے ذریعے سے نصیحت فرمائی. یا یحییٰ, اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ پھر سکپ کر دیتے ہیں باقی واقعے کو, کیونکہ قرآن جو ہے یہ کوئی تفصیلی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. اس میں واقعے بھی ہیں لیکن مختصر, جتنی ضرورت تھی صرف اتنا واقعہ بیان فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ڈیٹیل میں زیادہ واقعے بیان نہیں فرمائے ہیں, سوائے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر نا اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان تو کر دیا یہاں تک, اب ایک دم سے آ گئے ان کے بیٹے کی طرف, یعنی بیٹا پیدا بھی ہو گیا اور بڑا بھی ہو گیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان تک وہی بھی نازل فرمانی شروع کر دی. کیسے, یا یحییٰ, اے یحییٰ خذ, پکڑ لو, الکتاب, کتاب کو, دبک, بقوا, مضبوطی کے ساتھ, قوت کے ساتھ, یعنی جو کتاب کے احکامات ہیں ان کے اوپر ثابت قدمی سے جم جاؤ, استقامت کے ساتھ ان حکموں کے اوپر جم جاؤ. کتاب سے یہاں پہ کون سی کتاب مراد ہے, کیونکہ ان کے اوپر کوئی نئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی تھی, تو یہاں پر جو پچھلی کتاب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی نا, یہی بنی اسرائیل کی سب سے میجر کتاب تھی. داؤد علیہ السلام کے اوپر صحیفے زبور نازل ہوئی ہے نا, اور بھی کسی نبیوں کے اوپر کوئی صحیفے نازل ہوئے ہوں گے. داؤد علیہ السلام کی زبور کا تو ہمیں پتہ ہے, جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی تھی. داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بہت جونیئر ہیں, ہے نا, لیکن زبور جو ہے اس کی ویسی سگنیفیکنس نہیں ہے جیسے کہ تورات کی ہے. زبور کے اندر جو ہے وہ چند حکمت کی باتیں, اللہ تعالیٰ کی شان کی باتیں وغیرہ, اس طرح کی چیزیں زبور کے اندر. ٹھیک ہے, تورات میں باقاعدہ شرعی احکامات تھے, شرعی احکامات, اور یہ شرعی احکامات جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں آخری وقت تک چلے ہیں, حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے زمانے تک بھی جو یہودی تھے وہ وہی تورات کے شریعت کے اوپر عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے, انجیل بھی اس کے اندر بھی کوئی شرعی احکامات نہیں تھے. تو تورات ہی جو ہے نا وہ الکتاب, جس کا کہ یہاں پہ یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے, خذ الکتاب بقوا وآتیناہ الحکم صبیا, اور ہم نے دیا اس کو الحكم يعني ان کو نا ہم نے لڑکپن میں سبیین کہتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کو نبی تو بنے ہیں 40 سال کی عمر میں ٹھیک ہے لیکن شروع سے جو ہے نا وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہامات کی شکل میں احکامات دینے شروع کر دیے تھے تو دیا ہم نے اس کو حکم کرنا لڑکاپن میں ٹھیک سبھی ویسے تو بہت چھوٹے بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ایک کم عمری کے لیے بھی ٹھیک ہے تو آتیناہ الحکمہ سبیا ہم نے دیا اس کو حکم کرنا لڑکپن میں وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً اور حنانن شوق مِن لَدُنَّا اپنی طرف سے جیسے پیچھے تھا نا مِن لَدُن کا تیری طرف سے تو یہاں پر ہے مِن لَدُنَّا ہم نے اپنی طرف سے اس کو شوق دیا وَزَكَاةً اور زکاة کی رقم دی ان کو نہیں بلکہ زکاة کا یہاں پر لفظی معنی دیا جائے گا پیورٹی طہارت صفائی ستھرائی یعنی وہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر ہم نے ان کو بالکل پیور بنایا زکی بنایا وکان تقیا اور وہ متقی بھی تھے پرہیزگار یعنی گناہوں سے بچنے والے تھے وبرم بوالدیہ اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے بر کہتے ہیں نیکی کو تو یعنی برن نیکی کی کیفیت میں ہوتے تھے وہ اپنے والدین کے ساتھ ٹھیک ہے زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ جو ان کی والدہ تھی ان کا پیچھے دو دفعہ ذکر آیا نا کانا امراتی آکر ہے نا ولم یکن جبارن اسیا اور نہیں تھے وہ جبار اور اسیا جبار کا مطلب جو ذرا سختی کے ساتھ اگلے بندے کی اصلاح کرنا ہے نا جبار اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے یہ جبار ٹھیک ہے اور ہم اردو زبان کے اندر بھی جس کو جبر کرنا کہتے ہیں یہ جبر کرنا جو ہے نا یہ عربی میں کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کے لیے ٹھیک ہے پریس کرنے کے لیے یہاں پر لانڈریز ہوتی ہیں سعودی عرب میں ایک لانڈری ہے اس لانڈری کا نام کیا ہے مغاسل کیا نا جبار جبر ہاں جبر اس کا نام ہے تو وہ کیوں انہوں نے اپنی لانڈری کا نام جبر کیوں رکھا ہے کیونکہ وہاں پر جو کپڑے وہ استری کر کے دیتے ہیں نا وہ بڑی ٹائٹ قسم کی استری کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بڑا پریس یعنی جو انگریزی میں استری کرنے کے لیے لفظ بھی کیا استعمال ہوتا ہے پریس ہے نا تو انہوں نے اپنی لانڈری کا نام ہی جو ہے وہ جبر لانڈری رکھ لیا یعنی ہم پریس کر کے دیتے ہیں کپڑوں کو تو بہرحال ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا یا دبا کر کے کسی کی شکنیں نکال دینے والا کپڑے کے اندر شکنیں ہوتی ہیں نا کریزز ہوتی ہیں تو استری کے ذریعے سے پریس کر کے اس کی شکنوں کو بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں اب وہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے کپڑا تو اللہ تعالیٰ جبار ہیں وہ بندے کی شکنیں نکال دیتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں اس کی ٹوٹی ہوئی پرسنالٹی کو جوڑ دیتے ہیں بالکل سیدھا کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتا ہے بندہ ہے نا تو اس کو کہتے ہیں جبار لیکن یہاں پر یہی لفظ جبار جو ہے وہ سختی کے معنی میں استعمال ہوا کہ وہ سخت نہیں تھے اور خود سر نہیں تھے عصیہ کا مطلب معصیت کرنے والا معصیت گناہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بہرحال خود سر نہیں تھے زبردست نہیں تھے وسلام علیہ اور سلامتی ہے ان کے اوپر یوم ولدا جس دن وہ ولدا جنے گئے یعنی دنیا میں جب وہ پیدا ہوئے تو اس وقت بھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو رہی تھی وہ یوم یموتو اور جس دن وہ ان کو موت آئی وہ یوم یبعثو حیا اور جس دن وہ زندہ کر کے کھڑے کیے جائیں گے یعنی قیامت کے دن جب وہ اپنے جسم کے ساتھ جسم اور روح دونوں کے ساتھ دوبارہ سے کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں یہاں پر تو خاص طور پر یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے لیکن اللہ کے سارے نبی جو ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مستقل نازل ہوتی رہتی ہیں तकरीबन पौन घंटा हो गया हमारी क्लास का, क्योंकि सवा आठ बजे शुरू करी थी 15 मिनट लेट, और दूसरी बात यह है कि आज फिकह की क्लास नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा तफसील कोशिश करते हैं कि आज ही मुकम्मल हो जाए। तर्जुमे में तो वैसे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो बस थोड़ा सा तफसील शुरू कर लेते हैं। काफ हा या ऐन सौद, इसके मानी तो अल्लाह ही को मालूम है, क्योंकि ये हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है, और हुरूफ़ मुक़त्तआत के एग्जैक्ट मानी नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं बताए। तो इस वजह से इहतमाली दर्जे में यानी पॉसिबिलिटी के दर्जे में उलमाए कराम ने इनके मानी बताए हैं कुछ कुछ जगहों पर, ठीक है। जैसे यासीन, भाई ये नबी अलैहिस्सलाम का नाम है। अलिफ लाम मीम, तो अलिफ लाम मीम का एहतमाली दर्जे में मुफसरीन ने एक मानी बयान किया कि अलिफ से अल्लाह, लाम जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का लाम, और मीम मोहम्मद, यानी फ्रॉम अल्लाह वाया जिब्राइल टू मोहम्मद, अलिफ लाम मीम का ये मतलब है, ठीक है। लेकिन ये कोई कंफर्म मतलब नहीं है, ये एक एहतमाली दर्जे में मुफस्सिरीन ने बयान किया, ठीक है। तो बस इसको एहतमाल के दर्जे में ही रखा जाएगा बाकी उससे आगे। लेकिन ये काफ हा या ऐन सीन ऐन सौद जो है, ये इसका तो मैंने कहीं सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं कि इसका क्या मतलब कुछ किसी ने बयान किया होगा। बहरहाल ये जो आइंदा किस्सा आता है यानी जिक्र रहमत रब्बी का, तो ये एक किस्सा है जो कि आगे आ रहा है। ये क्या है? तस्किरा है आपके परवरदिगार की मेहरबानी फरमाने का अपने मकबूल बंदे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हाल पर, जबकि उन्होंने अपने परवरदिगार को पोशीदा तौर पर पुकारा, इज़नादा रब्बहु निदाअन खफिया, जिसमें ये अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां बवजह पीरी के कमजोर हो गईं। काला रब इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी, ठीक है, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई यानी पीरी की वजह। पीरी का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। पीर बूढ़े आदमी को कहा जाता है। शेख अरबी जुबान में बूढ़े आदमी को कहा जाता है, और पीर फारसी जुबान में बूढ़े आदमी को कहा जाता है, ठीक है। इसी वजह से वो जो पीरी मुरीदी वाला एक नाम आपने सुना होगा ना, तो पीरी मुरीदी क्या मतलब कि किसी बुजुर्ग को जब कोई अपना रहनुमा बनाता था तो उसको कहते थे पीर बना लेना। उर्दू में कुछ लोग उसको पीर पकड़ना भी कहते हैं, वो पैर पकड़ना नहीं होता, वो पीर पकड़ना होता है, ठीक है। यानी किसी को अपना पीर बना लिया, अपना गाइड बना लिया, अपना रहनुमा बना लिया। पीरहाना साली, यानी बुढ़ापे को पीरहाना साली भी कहते हैं फारसी जुबान में, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया बतौर पीरी के कमजोर हो गई, और मेरे सर में बालों की सफेदी फैल पड़ी। वश्ताअल रासु शैबा, यानी तमाम बाल सफेद हो गए, और इस हालत का मुक्तदा ये है, यानी इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये है कि मैं इस हालत में औलाद की दरख्वास्त ना करूं, ठीक है। इसलिए क्योंकि जो दुआ मांगना होता है ना, तो जो यानी अवामुन्नास के लिए दुआ की कुछ शर्तें हैं, अवामुन्नास यानी आम लोगों के लिए ना दुआ मांगने की जो शर्तें हैं, उनमें से एक शर्त यह है कि किसी ऐसी चीज के बारे में अल्लाह ताला से दुआ ना मांगी जाए जो कि असबाब के दर्जे में नामुमकिन हो, असबाब के दर्जे में नामुमकिन हो, ऐसी दुआ ना मांगी जाए, ठीक है ना। ये दुआ के आदाब में से है। क्या मतलब असबाब के दर्जे में नामुमकिन होना? जैसे कि ये वाली सिचुएशन थी कि अगर किसी को फिजिकली इनफर्टाइल हो गए तो अब जो है ना वो अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह तू उस पर कुदरत रखता है कि मुझे औलाद अता फरमा दे, तू उस पर कुदरत रखता है, ठीक है। देखें ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ ये मामला था कि उनकी बीवी जो है वो आकर हो चुकी थी और वो इतने बूढ़े हो चुके थे, असबाब के दर्जे में मीन्स के दर्जे में उनकी औलाद नहीं हो सकती थी, ठीक है। लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, वो अवाम में से नहीं थे, वो अल्लाह के नबियों में से थे, तो उनके लिए ان کے لیے الگ سٹینڈرڈز ہیں اور عوام الناس کے لیے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ مختلف ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے عوام کے لیے جو دعا دعا کے آداب ہیں نا, ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اسباب کے درجے میں جو چیز ناممکن ہو اس کے لیے دعا نہ مانگی جائے, ٹھیک ہے؟ اور اس کی وجہ کیا ہے, یہ تو بڑی وہ لگتی ہے, ڈسکریمنیشن لگتی ہے کہ جی ان کو تو اجازت ہے اور ہم کو اجازت نہیں ہے. وجہ بھی آپ کی برکت کی وجہ سے ابھی دماغ میں آئی, ورنہ کوئی وجہ بتا سکتا ہے؟ چلیں تھوڑی سی انٹریکشن بھی ہو جائے گی کلاس کے ساتھ, ورنہ ایک گھنٹے سے آجز ہی بولا چلا جا رہا ہے. سوچ کر کے اگر کوئی بتائیں کہ بھئی وجہ کیا ہے کہ جی ان کو اسباب کے بغیر بھی دعا مانگنے کی اجازت ہے اور ہمیں اسباب کے اندر ہی دعا مانگنے کی بس اجازت ہے, اسباب سے ہٹ کر کے دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے کہ یہ ایک مثال ہے اس کی. کوئی اور مثال یہ بھی کہ جیسے کوئی مر گیا ہے نا, مردہ انسان, اب دعا مانگے کہ جی زندہ ہو جائے, ٹھیک ہے؟ کسی مردہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کر دیں کہ اب یہ زندہ ہو جائے, ٹھیک ہے؟ تو اجازت نہیں ہے ایسی دعا مانگنے کی. حرام کی دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے, یہ بات تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ اے اللہ مجھے جو ہے وہ شراب پلا دیجئے, شراب حرام ہے تو اس کی دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تو وہ تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن کوئی مر گیا ہے تو اس کے زندہ ہونے کی دعا, یہ بھی اسباب کے درجے میں, یعنی جو دنیا اسباب کی دنیا ہے, ٹھیک ہے؟ روح نکل گئی تو اب یہ روح واپس نہیں آتی, ہے نا, یہ اس دنیا کا نظام ہے, تو منع کر دیا ایسی دعا مانگنے سے. لیکن ہمیں منع کر دیا, ان کو منع نہیں کیا, وہ کیوں؟ چلے, انہوں نے ایک جواب لکھا ہے کہ نبی کے لیے معجزے جائز ہیں. نبی کے لیے معجزے جائز نہیں ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر معجزہ کروا دیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ لیکن یہ تو جواب نہ ہوا اس سوال کا. نبیوں کا یقین, نبیوں کے یقین کامل کی وجہ سے, ہاں یہ آپ قریب پہنچے ہیں جواب کے اوپر, جواب کے قریب پہنچے ہیں. نبی کے یقین کامل کی وجہ سے, ایکچولی جواب اگر آپ یہ دیتے نا, نبی کے ایمان کامل کی وجہ سے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ یقین کا لفظ ذرا ڈفرینٹ طریقے پہ استعمال ہوتا ہے, لیکن خیر پکا ایمان کی وجہ سے اور نبی کے اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل بھروسے کی وجہ سے. عوام الناس کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ عوام الناس کا جو ایمان ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہے بڑا کمزور, اور عوام الناس شیطان کی زد پہ ہوتے ہیں. عوام الناس عام لوگ شیطان کی زد پہ ہوتے ہیں. شیطان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے عوام کو گمراہ کر دینا, عوام کو اللہ تعالیٰ سے بدگمان کر دینا, یہ شیطان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن جو پکے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے اولیاء کاملین, ٹھیک ہے تو وہ بھی امتی, نبی نہیں ہے وہ, لیکن کامل ولایت کے درجے پر ہیں. اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام, یہ تو اولیاء سے بھی اونچے درجے پر ہیں. ان کا ایمان جو ہوتا ہے نا, وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے نا, وہ ان کے اوپر ان عبادی, کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, بے شک میرے بندے جو ہوں گے, یعنی جو اولیاء کاملین ہوں گے نا میرے, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, اے شیطان تمہارا ان کے اوپر سلطان نہیں چلے گا, تمہارا زور ان کے اوپر نہیں چلے گا, کیونکہ وہ میرے خاص بندے بن چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو نبی اور اولیاء کاملین جو ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے خاص بندے ہوتے ہیں کہ شیطان کا ان کے اوپر زور نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر دعا کا اس سے کیا تعلق, اس بات سے, اسباب سے ہٹ کر کے دعا مانگنا, اس کا کیا تعلق اس بات سے؟ اس کا اس طرح سے ہے تعلق کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے شیطان ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان ان کو اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں کر سکتا۔ وہ اگر کوئی دعا مانگیں گے اور اس دعا کی قبولیت ان کو نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، یعنی قبول دعا قبول نہیں ہو رہی، نظر نہیں آ رہی بھائی کہ قبول ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اللہ سے بدگمان نہیں ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے دامن کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ وہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو عوام الناس والے لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی کمزور لوگ، کمزور ایمان والے لوگ، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی ایسی چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ جو کہ اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ سسٹم رکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں عام چیزوں کے لیے جب ہم دعا مانگتے ہیں نا، تو ہم اتنے یعنی ڈیسپریٹ ہو کے دعا نہیں مانگتے۔ ڈیسپریٹ ہو کے دعا مانگنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بالکل ہی نا، یعنی بہت کیا کہیں گے اس کو، لگ کر کے دعا مانگنا، بہت زیادہ گویا کہ اپنے پورے کے پورے وجود کو جو ہے وہ اس کے اوپر لگا کر کے دعا مانگنا۔ ہم عام چیزوں کے لیے ایسی دعا نہیں مانگتے، مثال کے طور پر جاب مل جائے، بیٹی کی شادی ہو جائے، ٹھیک ہے، مجھے اولاد ہو جائے، جیسے عام ایک عام عورت ہے جس کو کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مطلب لیکن شی از کیپیبل، لیکن ہو نہیں رہی ہے، تو وہ اس کے لیے جو دعا مانگے گی نا، وہ اتنی انٹینسٹی کے ساتھ نہیں مانگے گی۔ لیکن کوئی ایسی چیز جو کہ اس کو پتا ہے کہ جی یہ اب ممکن ہی نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے نا انسان، جو چیز بظاہر پاسبل ہے ہی نہیں بالکل، تو یہ وہ صرف اسی صورت میں انسان مانگتا ہے ایسی دعا جو کہ پاسبل نہیں ہے ہونا۔ ایسی چیز کے لیے جب انسان دعا مانگتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی ڈیسپریٹ سچویشن میں، انتہائی بری حالت میں، جب ہی تو وہ ایسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا جب انسان ڈیسپریٹ ہوتا ہے نا، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، لیکن اس کی دعا اگر پوری نہیں ہو رہی، تو ایسا شخص جس کا کہ ایمان مضبوط نہیں ہے، جو کہ شیطان کی زد پر ہے، ایسا شخص جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ایمان جتنا پہلے تھوڑا بہت تھا نا، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو پہلے کچا ایمان تھا اب وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ سے بدگمان ہو گیا، شیطان نے اس کو بدگمان کر دیا کہ دیکھو تمہارا رب بڑا کہتے ہیں جی، بڑا دعوے کرتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہے نا، قرآن کے اندر جا بجا لکھا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور دیکھ لو تم نے مانگا تھا، یہ بات مانگی تھی، تمہاری تو ہوئی نہیں، ہے نا۔ بڑا لوگ کہتے ہیں جی بڑا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو تم نے تو ایک ایسی چیز مانگی تھی نا جو کہ ٹھیک ہے اسباب کے درجے میں تو نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ تو کر سکتے ہیں، تو دیکھو کر کے کرا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کیا۔ ایسی باتیں ڈالے گا دماغ کے اندر، بھائی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ حکیم بھی تو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو زیادہ علم ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہاری ضروریات کو اور تمہارے مصلحتوں کو تم سے زیادہ سمجھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو بات نہیں مانی تو مصلحت کی وجہ سے نہیں مانی، تمہاری خیر اسی میں تھی۔ لیکن شیطان ایسے بندے کو جس کا کچا ایمان ہے، اس کو یہ بات نہیں بتائے گا کہ بھئی مصلحت کی وجہ سے تمہاری بات نہیں قبول ہوئی ہے، بلکہ وہ اللہ کے خلاف کرے گا، قرآن کے خلاف کرے گا اس شخص کو، تو اس وجہ سے نا اس کا ایمان زائل ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، وہ جب کسی چیز کی ڈیسپریٹ ہو کے دعا مانگتے بھی ہیں نا، پھر بھی ان کی نظر اس حقیقت پر رہتی ہے کہ اصل حکمت اور مصلحت تو اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر میری دعا کو قبول کر لیا میں شکر ادا کروں گا, نہیں قبول کیا کوئی بات نہیں, میں صبر کر لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا ایمان نہیں ختم ہونے والا ہے, ان کا ایمان ضائع نہیں ہوگا, یہ اللہ سے بدگمان نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا جو عوام الناس ہیں ان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ ایسی دعائیں مانگے ہی نہ جو کہ اسباب کے درجے میں نہیں ہے, کیونکہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے اس کے کانسیکوینسز کو. ٹھیک ہے, بہرحال تو زکریا علیہ السلام نے تو دعا مانگی اس طریقے کی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ کی مصلحت تھی کہ یحییٰ علیہ السلام کو بھیجنا تھا. ٹھیک ہے, اگرچہ کہ یہ بھی آپ کو شاید پتا ہوگا کہ یحییٰ علیہ السلام کو جو بھیجا ہے نا تو اس سے کوئی بنی اسرائیل جو ہے وہ ساری کی ساری نیک بن گئی تھی؟ کوئی نہیں نیک بنی تھی وہ, بلکہ الٹا انہوں نے تو زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا. تو زکریا علیہ السلام نے اپنے طور پر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بیٹا مانگا تھا کہ وہ آ کر کے جو ہے وہ ان کو ہدایت کے راستے پہ لائے گا, وہ بیڑا غرق ان کا, انہوں نے ان قتل ہی کر دیا جی, ہے نا. تو بھائی حکمت مرضی تو اللہ کی پوری ہوتی ہے نا, بندہ تو اپنے حساب سے جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے, دعائیں مانگتا ہے اور محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, لیکن اس کی مرضی کو تھوڑی پوری ہو رہی ہوتی ہے, اصل میں تو اللہ کی حکمت ہی پوری ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے, اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ فیصلے کرنے والے ہیں. ہمارا کام ہے کہ بس مانگنا اور اپنی طور پہ تھوڑی محنت کر لینا. بہرحال تو انہوں نے پھر اس طرح سے میرے سر میں بالوں کی سفیدی پھیل پڑی ہے, یعنی تمام بال سفید ہو گئے, اور اس حال کا مقتضا یہ ہے کہ میں اس حالت میں اولاد کی درخواست نہ کروں. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی ہماری. ٹھیک ہے, مگر چونکہ آپ کی قدرت و رحمت بڑی کامل ہے, ٹھیک ہے, اور میں اس قدرت و رحمت کے ظہور کا خوگر ہمیشہ رہا ہوں, یعنی میں تو بڑا عادی ہوں کہ بھئی آپ کی جو ہے نا وہ رحمتیں میرے اوپر نہیں ہیں, کیونکہ نبی تو پھر اس جو ہے نا وہ پازیٹیو سائڈ کو ہی دیکھتے ہیں نا, اپنے رب کی صرف پازیٹیو سائڈ کو, کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ نوازا ہے, ہے نا. تو اسی طرح انہوں نے دعا کری تو فرمایا کہ آپ سے کوئی چیز مانگنے میں اے میرے رب ناکام نہیں رہا ہوں. اس بنا پر بعید سے بعید مقصود بھی طلب کرنا مضائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نبیوں کا ایمان ہی ایسا ہوتا ہے, اور اس طلب کا مرجح, یعنی مرجح یہ امر خاص ہو گیا ہے کہ میں اپنے مرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے یہ اندیشہ رکھتا ہوں کہ میری مرضی کے موافق شریعت اور دین کی خدمت نہ بجا لائیں گے. یعنی میں جیسا چاہتا ہوں کہ یہ نیک بن جائیں اور شریعت کی خدمت کریں تو یہ ویسا نہیں کریں گے, کیونکہ مجھے ایسے آثار نظر نہیں آ رہے. یہ امر مرجح ہے. مرجح کا مطلب جیسے کہتے ہیں نا امر مرجح, یعنی یہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کام کا جو ہے نا وہ کیا سبب بن رہا ہے جس کہ مجھے اس طرح کی دعا مانگنے کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی ہے. تو یعنی اس طلب کا مرجع ہی امر خاص ہو گیا ہے کہ میں اپنے مرنے کے بعد, یعنی یہ وجہ بن رہی ہے کہ میں آپ سے اس طریقے سے نا ایسی عمر میں بھی دعا, یعنی اولاد کی دعا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ خالی میری یہ فکر ہے کہ میرے بعد پھر یہ لوگ شریعت کے اوپر عمل نہیں کریں گے. اسی طریقے سے آگے بھی کہ یہ امر مرجح ہے طلب اولاد کے لیے جس میں خاص خاص اوصاف پائے جائیں جس کو توقع خدمت دین میں, جن کو توقع خدمت دین میں داخل ہو. یعنی یہی وجہ بن رہی ہے کہ جی یہ لوگ ہے نا وہ دین پہ عمل نہیں کریں گے, تو ایسی اولاد مانگ رہا ہوں کہ جو کہ تیرے دین کی خدمت کر سکے, اور چونکہ میری پیرانہ سالی کے ساتھ میری بیوی بھی بانجھ ہے جس کے کبھی باوجود صحت مزاج کے اولاد ہی نہیں ہوئی, یعنی جب وہ جوان تھی تب بھی اس کو اولاد نہیں ہوئی, تو اب تو بوڑھی ہو چکی ہے, اب کہاں سے اس کو اولاد ہوگی. اس لیے اسباب عادیہ اولاد ہونے کی بھی مفقود ہیں. اسباب عادیہ, یہ وہی جو اسباب کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے. ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. قدرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ کام کر دیتے ہیں, اور ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عادت, یعنی اللہ تعالیٰ کی ہیبٹ یہ ہے, عادت یہ ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اسباب سے ہی کام ہوگا. ٹھیک ہے, اسباب کے بغیر کام نہیں ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے. انہوں نے کوئی سوال لکھا ہے کہ ہم صبر زیادہ وقت کے لیے کیوں نہیں کر پاتے, ہم صبر زیادہ وقت کے لیے کیوں نہیں کر پاتے جب حالت بری ہوتی ہے, ہمیں اپنے ایمان کو کیسے بڑھانا چاہیے؟ جب حالت بری ہوتی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کو کیسے بڑھانا چاہیے, یعنی ہم صبر زیادہ وقت کے لیے کیوں نہیں کر پاتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ جو ہم, یعنی صبر کی جب ہمیں ضرورت پیش آتی ہے نا, تو وہ والی حالت ہوتی ہے کہ جب ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے, ہے نا, ہماری پسند کے, ہماری مرضی کے خلاف جب کوئی کام ہوتا ہے نا, جس کو ہم ناخوشگوار حالت بھی کہتے ہیں, تو اس وقت نا ہمیں صبر کی ضرورت پیش آتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ صبر ہم زیادہ نہیں کر پاتے, زیادہ دیر تک نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ جب ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں, یعنی ہماری مرضی کے خلاف کام نہیں ہو رہا ہوتا, تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, جب حالات ہماری مرضی کے موافق ہوتے ہیں, جس کو کہ ہم خوشگوار حالات کہتے ہیں, ہے نا, نارمل حالات کہتے ہیں, تو ان نارمل حالات میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے, ان نارمل حالات میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے کہ اے اللہ تو نے میرے ہاتھ پیر سلامت رکھے ہوئے ہیں, اے اللہ تو نے مجھے دیکھنے والی آنکھیں عطا فرمائی ہیں, اے اللہ تو نے مجھے پیٹ بھر کے کھانا عطا فرمایا ہے, اے اللہ تو نے مجھے لباس عطا فرمایا ہے, اے اللہ تو نے مجھے گھر عطا فرمایا ہے, اے اللہ تو نے مجھے والدین عطا فرمائے ہیں, اے اللہ تو نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے, میں تیری ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا. یعنی میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں جب سوچتا ہوں کہ یہ کیسی کیسی نعمتیں میرے اوپر ہیں, میں تو تصور نہیں کر سکتا کہ میں کیسے تیرا شکر ادا کروں. تیری ایک نعمت اتنی بڑی نعمت ہے نا, ہم یہ سب سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم اچھے حالات میں اپنے پروردگار کو بھول جاتے ہیں, بھولے ہوئے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کو بھولے رہنا ہے نا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے جب ہمارے اوپر برے حالات آتے ہیں نا, تو ہم اس وقت پھر زیادہ صبر نہیں کر پاتے, یا تو بالکل ہی نہیں کر پاتے, یا اگر کر بھی پا رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کے تلقین کرنے کے اوپر, لوگوں کی ڈھارس بندانے کے اوپر, تو وہ بھی بہت تھوڑا. ہمارا ایمان خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہمارے حالات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ہمارا بہت کچھ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اصل میں سزا ہوتی ہے, یہ اصل میں یہ ہے نا کہ صبر زیادہ نہیں کر پا رہا, صبر کا دامن چھوٹ گیا, یہ اصل میں سزا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. کس بات کی سزا بھائی, کیا گناہ کیا تھا, کس کی سزا؟ شکر نہیں کیا تھا, نعمتوں کی قدر نہیں کری تھی, ہے نا, ان کی سزا ہوتی ہے یہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اوپر جو نعمتیں ہیں نا, ہم ان نعمتوں کو گن گن کر کے ان کا شکر ادا کریں. ہم پوری تو نعمتیں گن ہی نہیں سکتے نا. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے نا, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, یعنی تم شمار تو نہیں کر سکتے اپنی نعمتوں کو, لیکن ہم شروع تو کر سکتے ہیں نا, ہم کمپلیٹ نہیں کر سکتے, شروع تو کر سکتے ہیں نا. نعمت نمبر ون زبان, ابھی تک بول رہی ہے. نعمت نمبر ٹو آنکھیں, ابھی تک دیکھ رہی ہیں. نعمت نمبر تین کان, ابھی تک سن رہے ہیں. نعمت نمبر چار, اسی طرح سے ہے نا, شروع کریں نا, اور پھر ان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں. اولاد ہوتی ہے, اولاد کو دیکھ دیکھ کر کے کتنے شکر ادا کرتے ہیں, انجوائے تو بہت کرتے ہیں بچوں کو, لیکن اللہ کا شکر کتنی دفعہ ادا کرتے ہیں, کتنی دفعہ دل سے جو یہ صدا نکلی کہ اللہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ آئی ڈڈ ناٹ ڈیزرو اٹ, سمپلی میں نے کون سا ایسا کام کیا تھا, کون سی ایسی میں نے تیری عبادت کری تھی کہ جس کے اوپر تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرما دی. نو, یہ بغیر استحقاق کے مجھے یہ نعمت دی ہے تو نے, خالصتاً تیرا فضل ہے, تیری نعمت ہے. اولاد کو دیکھ کر کے کتنی دفعہ ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے, کتنی دفعہ ہمارے دل سے یہ صدا نکلتی ہے, پھر ہم اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اس کو جو ہے وہ فرنگیوں کی سنت کے اوپر چلاتے ہیں, کافروں کی سنت کے اوپر اس کو چلاتے ہیں, اپنی اولاد کو ہے نا حرام کے اوپر ڈالتے ہیں, اس کے لیے پھر ایسی ایسی چیزیں لے کر کے آتے ہیں, ایسی ایسی اس کے لیے سیلیبریشنز کرتے ہیں جو کہ خلاف سنت ہوتی ہیں, کافروں کی سنت ہوتی ہیں وہ. تو نعمت کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات, ہم تو نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں, الٹا اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اپنی آنکھوں سے بد نظری کرتے ہیں. تو یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا نا. زبان سے جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, لوگوں کا دل دکھاتے ہیں, تو زبان کی نعمت کے ساتھ ہم نے کیا کیا, ہم نے الٹا نعمت دینے والے کے ساتھ بدتمیزی کرنی شروع کر دی نا. تو یہ تو ہم کرتے ہیں نعمتوں کے ساتھ. تو جب اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک نعمت کو لے لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ اس کہلاتا ہے ناخوشگوار حالت, حالات کہتے ہیں. کل کی کلاس بھی ہوئی تھی تفسیر کلاس, اس میں اس ٹاپک کے اوپر کافی لمبی بات ہوئی تھی, اس کو حالات کہتے ہیں. نعمت چھن جاتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں حالات آنا. اب اس کے اوپر صبر کیسے کریں بھائی, شکر تو کیا نہیں, صبر کیسے کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ وجہ بنتی ہے آپ کا جو سوال ہے نا, ہم کیوں زیادہ صبر نہیں کر پاتے, اب ہم نے آپ اپنے ایمان کو کیسے بڑھائیں. بھائی جو نعمتیں ہیں ان پہ شکر ادا کریں, اس سے ایمان بڑھے گا. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, ہم نے قرآن کی نعمت کے ساتھ کیا کیا ہے, قرآن سے بڑی اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے ہمارے اوپر. قرآن سیکھا ہے, قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے, قرآن ہمیں کیا کرنے کو کہتا ہے, قرآن کی کیا عزت ہے, کیا قدر ہے ہماری نظر میں. قرآن کی نعمت کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے, قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کہی ہوئی ہیں. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میری نعمتوں کے اوپر میرا شکر ادا کرو, میں تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا, ہے نا. تو بھائی ایمان کو بڑھانے کا آپ نے سوال کیا ہے نا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو نعمتیں ہیں نا ان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں, ان کی قدر کریں, تو اس طریقے سے پھر ہمارا ایمان بڑھے گا. اور پھر کل کو آزمائش کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی حالات بھیج بھی دیے نا, پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں بے صبری کی سزا نہیں دیں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائیں گے اس حالت میں, ٹھیک ہے. چلیں, ویسے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا, تو باقی خلاصہ تفسیر انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے. کسی اور کو اگر کوئی سوال کرنا ہو پوچھ لیجیے. اگر نہیں ہے تو پھر کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.